الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز بھائیو اور عزیز طلباء و طالبات، خواتین اسلام، مختصر سے طور پر آج تین چار باتیں آپ کے بہت گزار کر رہا ہوں. مناسب معلوم ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی عقل و سمجھ کو علم حق کے تابع کیا جائے. دوسری بات، حضرات صحابہ کرام کی عظمت، محبت اور ان پر اعتماد اور ان کی صداقت اور دیانت پر یقین رکھا جائے. تیسری بات، اعتقادی، عملی، اقتصادی، دینی تمام امور میں اعتدال کو منحول رکھا جائے. اور چوتھی بات خصوصیت سے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے کہ علم اور اس کے حاصل کرنے سے مقصود کیا ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے. اب ان چار باتوں میں سے ہر بات مختصر بھی کہی جا سکتی ہے، مطول اجمالاً بھی سنائی جا سکتی ہے، تفصیلاً بھی. ہلکی وضاحت بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ شرح و بسط کے ساتھ میں بھی، مگر ہمارے اپنے مقرر وقت میں یہ چاروں باتیں آپ کو سنانے کا خیال آیا تو ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہے تو بات مدبول کیسے ہو سکتی ہے. بے دینی اور زندگیوں میں بگاڑ کے اسباب میں یہ بنیادی سبب ہے اپنی عقل اور سمجھ کو سب کچھ سمجھنا. یہ چونکہ اصلاحی مجلس ہے، یہ تقریر نہیں ہے. تقریر میں مقدر کا لب و لہجہ دوسرا ہوتا ہے، اس کا انداز بیان الگ ہوتا ہے، اس کا جوش و جذبے کا اظہار دوسرے انداز سے ہوتا ہے، آواز کا نشیب و فراز بھی बदलता रहता है। इसी पर तकरीर सुननी है तो हमारे हैदराबाद में बहुत जल्द से है, आप उसमें जा सकते हैं। मगर याद रखना चाहिए इस बात को कि एक है तेज मूसलाधार बारिश और एक है हल्की। किसी भी शख्स से पूछो ज्यादा फायदा किसमें है, हल्की बारिश में आहिस्ता 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 जमीन जल्द करती रहेगी, पैदावार नबाकात की इस्तेदाद सलाहियत ये बढ़ेगी। अभी तूफान आया, मूसलाधार बारिशें हुई, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। नजरें तो उठ जाती हैं फौरन उधर, लेकिन इफादियत कम होती है। हल्की बारिश की तरफ नजरें उठती कम है, मगर फायदा ज्यादा होता है। इसलिए हम अपने अंदर अगर दीन की तलब सादिक रखते हो तो पूरी बात पूरी तवज्जो से सुनते रहना चाहिए। बिगाड़ के असबाब में एक बुनियादी सबब है अपनी अक्ल अपनी फहम को सब कुछ समझ लेना, कि मुझे जो समझ में आए बस वही सही है। जैसे बाद लोग शुरू से एक किताब पढ़ते रहे जिसमें यह नजरिया लिखा गया था कि इंसानी जिंदगी का जब आगाज हुआ तो वो बंदर से हुआ और वो तरक्की करते करते अब इंसान बना। तो आज भी हालांकि साइंस ने तरदीद कर दी इसकी, लेकिन अभी भी चूंकि शुरू से वो किताब पढ़ते रहे पांचवी जमात से, बज़ाहिर अपने आप को मजहब इस्लाम से वाबस्ता करार देने के बावजूद वो इसी नजरिए पर कायम है कि नहीं उन्होंने जो लिखा वही सही, तो उसको वही समझ में आ रहा बस। अब वो कुरान नहीं देखता, अब वो हदीस नहीं देखता, अब वो इल्म इलाही की तरफ रुजू नहीं करता, उसे अपने जो समझ में आ गया बस वही सही। तो एक जुजिया है जो मैंने आपको सुनाया, इस वक्त में जहां कहीं भी जिस किसी के अमल को देखो कि भाई ये तुमने क्यों किया, ये तो नहीं करना चाहिए था, तो फौरन बोलता है तुम्हारे उनके अमल होंगे। मुझे जो मालूम है तुम्हारे उनके अमल होंगे, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब समझ के कर रहा हूँ। बोलते तो नहीं भाई ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, नहीं वो दोनों की बात मेरे को समझ में ही नहीं आती। क्या मतलब? वही करूँगा जो मुझे समझ में आता है। तो बिगाड़ के बुनियादी असबाब में एक सबब है अपनी ही अकल को सब कुछ समझना। इस वास्ते इस बात को याद रखें कि आंख में देखने की सलाहियत है, लेकिन फिर भी काम करने के लिए इसको बाहर की रोशनी की जरूरत है। जब तक के बाहर की रोशनी ना हो अंदर की बिनाई काम नहीं करती। इसी तरीके से अकल है समझ है, लेकिन सही काम करने के वास्ते जरूरत है एक दूसरी चीज की, उसको कहते हैं इल्म हक, इल्म दीन, इल्म कुरान और सुन्नत, इल्म इलाही, इल्म नबवी। ये रोशनी के साथ अंदर की अकल सही काम कर सकती है, उसके बगैर सही काम नहीं। इसीलिए अपने को कुछ भी समझ में आ रहा हो तो जरा मालूम कर लेना जानने वालों से, कुरान और सुन्नत में भी اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی ایسا ہی ہے یا کچھ اور فرمایا گیا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں قرآن و سنت کی تعلیم الگ ہے, ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہیں, ورنہ کہ میں اپنی سمجھ کو قربان کرتا ہوں اللہ رسول کے علم کے مقابلے, تو کامیاب ہوگا, صحیح نتیجے پر پہنچ جائے گا. اور ایسا بھی نہیں کہ عقل کو بالکل ہی استعمال مت کرو, یہ بھی غلط ہے. سمجھ سے کام ہی نہ لو, یہ بھی صحیح نہیں. یہ بھی دیکھنے میں آ رہا, کچھ ویسے ہیں کچھ ایسے, کچھ وہ ہیں جو اپنی عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے, جو بولے وہ سن لیتے چلے جاتے. نہ افراط نہ تفریط, اعتدال ہونا چاہیے عقل کے استعمال. مثال کے طور پر ہمارے حیدرآباد کے لوگ ایک عرصے دراز سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو ماہ محرم میں مخصوص قسم کے مراسم انجام دیتا ہے, اور اہل بیت سے محبت کے نام پر یعنی کیا کیا اظہار کرتا رہتا ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ طبقہ کرتا ہے جو اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے, سب کو معلوم ہے نا. چونکہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں گھر سے, ایسا تھوڑے کہ گھر سے کوئی چیز نظر آتی رہے تو وہ صحیح ہی ہو جائے, ایسا تو نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ جو اس طبقے سے عقیدے کے اعتبار سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن ساتھ دیتے ہیں, معاونت کرتے ہیں, حتیٰ کے پاس بالکل موٹی موٹی باتیں بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کارزار میں دشمنوں کی الغار میں تیر و تبر کے بیچ میں نماز کا وقت آیا تو نماز کی نیت باندھ لی کہ اللہ کا جو حکم ہے, اس کی جو عظمت ہے, اس کی جو اہمیت ہے, اس کا جو مقام ہے, وہ اس درجے اونچا اور بلند ہے کہ حالات کچھ ہی ہوں ہمیں حکم ہے کہ اس کو قائم رکھنا ہے. باقاعدہ قرآن شریف میں بتایا گیا کہ میدان جنگ میں بھی اگر ہیں تو نماز بھی چھوڑنا نہیں, اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. وہ بتایا گیا اس کا باقاعدہ نماز کا طریقہ کہ ایک رکعت ایک گروہ ادا کرے گا, دوسرا گروہ دشمن کے مقابل ہوگا. یہ ایک رکعت ادا کر کے اپنی نماز ناتمام کے ساتھ میں چلا جائے گا, دوسرا گروہ آ کے ایک رکعت میں شریک ہو جائے گا, پھر یہ ایک رکعت پڑھ کے چلا جائے گا تو وہ آئے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا. مسائل ہے نا قرآن شریف. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور یہ آیت میں بیان کیے گئے, فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, آپ کو معلوم ہے کہ اب ان کی محبت میں اس عظیم الشان نواس رسول, جگر گوش رسول, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں جو مشغول ہوتے ہیں لوگ, وہ مراسم کی ادائیگی کا مشاہدہ کرنے, ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہزار نہیں لاکھوں لوگ زہر گئی عصر گئی مغرب گئی, وہ خوف والے حال میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے, اور ہم امن ہمارے حالات میں ایک نہیں کئی نمازیں چھوڑ رہے ہیں. علامت ہے اس بات کی کہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے. پھر یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب جو اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنے والا گروہ ہے اس کو ساتھ دینا تو اس کی پیٹ تھپکنے کے برابر ہے, حوصلہ دینے کے برابر. اتنی موٹی بات تو سمجھ میں آنا چاہیے. تو بعض تو وہ ہیں جو ان کو جو سمجھ میں آ رہا وہی کر رہے, اور بعض وہ ہیں جو عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتے, نہ ویسا کرنا ہے نہ ایسا کرنا ہے. آج کل کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو بچے ہیں ان کے حالات روزانہ نئے نئے سننے کو مل رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی فکر کی جا رہی ہے اس وقت میں کہ ان کو کس طریقے سے دین سے روشناس کرایا جائے, کیسے ان کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے, ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ بالکل دین سے نابلد رہنے کے بجائے کچھ نہ کچھ مبادیات دین سے واقف ہوں, اور اس قدر کم از کم ان کا ذہن بن جائے کہ وہ فرائض و واجبات اسلام کی ادائیگی کی طرح متوجہ رہیں اور دین کی عظمت اور دین کا تقدس ان کے دلوں میں قائم رہے. اس لیے کہ جو حالات ہیں آج کل کالجوں کے یونیورسٹیوں کے نوجوان بچوں کے خاصی تعداد کے پڑھنا پڑھانا وہاں بھی ختم ہو گیا, پتا نہیں معلومات ہیں کہ نہیں, پیسے دینا داخلے لینے کا کام چل رہا, اور یہ بول دے گے کہ صاحب پڑھنا بہت ہے, اب یہ کورس کرنا ہے انجینئرنگ کا, وہ کورس کرنا ہے, یہ ہے وہ ہے, ان کے بچوں سے ماں باپ سے بول بتا کے لیپ ٹاپ وغیرہ وہ سب کے سب خرید لے رہے, اور پھر اس کے بعد میرے کو پڑھنا ہے لکھنا ہے بول کے اپنے کمرے میں چلے جا رہے, دروازہ بند کر کے پوری رات گانا سر بجانا, جی فلمی مناظر دیکھنا, بے حیائی جی, اور انتہائی فحش قسم کے جی فلموں کا مشاہدہ کرنا پوری رات بچوں کی بچیوں کی اس میں گزر رہی. یہ ان کے کالجوں کے اساتذہ نے براہ راست ان بچوں کے حالات کو جاننے کے بعد ہم کو سنا ہے, اور یہ تعداد کوئی ایک دو کی نہیں ہے, ہزاروں کی نہیں ہے, لاکھوں بچوں کا حال اس وقت ہے. اب اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ تو غلط ہے, اب وہ یوں کہہ رہا کہ نہیں صاحب میں اس کا عادی ہو گیا, یہ پینے کا عادی ہو گیا, وہ پینے کا عادی ہو گیا, دور سے دیکھنے کو سمجھ میں آ رہا سگریٹ پی رہا, سگریٹ نہیں ہے وہ, اس میں تو تمباکو نکال گیا, اس میں دوسری چیز بھری گئی ہے, ایک کش کے ساتھ ہی ہوش اڑ جاتا ہے. اب اس کو بول رہے ہیں میاں یہ غلط ہے, کیا بھائی غلط کیا ہے, ارے یہ نہیں پینا, گانجا نہیں پینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, صحت بنتی تھی اس سے, ارے بھائی یہ ہاسٹلوں میں رہنے والے بچوں کو گھونسلا کیسا ہی, بولے پوری تال میل ہے اندر سے باہر سے, کس کے تبسم سے جاتا ہوں, دیکھنے والے بالکل بھکاری قسم کے جی مجنون قسم کے لوگ اپنا ایک حال ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں, مانگے مانگنے والی شکلیں بنی ہوئی رہتی ہیں, لیکن ان کے اندر ان کی صدریوں میں اس قسم کی چیزیں رہتی ہیں, بچے ان کے قریب میں جاتے ہیں اور وہ ان کے تبسم سے ان کے جی ہاتھوں کو لگ جاتے ہیں, اس طریقے سے اندرون میں ہاسٹلوں میں عجیب و غریب قسم کا اس وقت میں نظام چل رہا ہے. اب اس کو بولے کہ بھائی یہ حلال نہیں ہے, بولے حلال کیا چیز ہے جی, حلال کیا حرام کیا, اس کو معلوم ہی نہیں دین کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے, اسلام کیا چیز ہے, حالانکہ مسلمان نسلوں میں بچے پل رہے ہیں لیکن ماحول بالکل نہیں ہے. اب ان کو جو سمجھ میں آ رہا بس وہ کر رہے ہیں. جن لوگوں کو تھوڑا بہت دین سے متعلق ہے ذوق ہے, وہ لوگ مسجد میں آنے کے بعد میں تو پوچھتے ہیں مول صاحبوں سے, مول صاحب وضو کرتے کرتے فلانی چیز بھول گیا تھا، مسا پورے سر کا نہیں کر سکا تھا، ہوا نہ ہوا یا تو پوچھ لے، یا کوئی بتا دیا کہ ارے میاں پاؤں تو پورا دھل گیا تمہارا، تھوڑی ایڑی کی طرف ذرا سا حصہ سوکھا رہ گیا، اسے دھو لے ورنہ نماز نہیں ہوتی، بولے اچھا کرے مسا یاد دلائے سے بہت اچھا کرے بولتا، اور جناب اسے دھو لے دو. اس کو پوچھو میاں بازار میں جب جاتے ہو تم تو ذرا اس کا خیال رکھنا، کم ناپنا، کم تولنا، نمبر دو قسم کا مال دینا یہ نہیں کرنا، بول دو میں ہوں صاحب اس کے بغیر کام نہیں چلتا. ہاں اگر پہنا ہے تو کاروبار ایسے ہی کرے تو چل سکتا، نہیں تو نہیں چل سکتا. اس کو سمجھ میں آ گیا، اس اب میں نہیں سنتا ہوں. کسی کی پوری زندگی تباہ چلتی، کسی کی جزوی زندگی تباہ چلتی، کہے تو بولے تو وہ اپنی عقل و فہم کو علم حق کے تابع بنانا نہیں چاہتا. جہاں کہیں خرابی آپ کو دکھے گی، بے اعتدالی کی، افراد کی یا تفرید کی، اس کے پیچھے آپ کو یہ روگ ضرور ملے گا. دوسری بات، دشمنان اسلام نے اسلام سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اسلام کے بارے میں غلط تاثر قائم کرنے کے لیے صدیوں سے بہت سی سازشیں کی، لیکن چونکہ اسلام کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی خصوصیت سے نوازا ہے کہ ہزار کوششوں کے باوجود جی اسے مٹایا نہیں جا سکتا، یہ نور حق ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دشمنان اسلام تو کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر قسم کی تدبیریں ان لوگوں نے کر لی ہیں، کامیابی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو ایک خاص پہلو کی طرف اب زیادہ توجہ مرکوز کر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طبقے سے اسلام لوگوں تک پہنچا، اولین طبقہ، اگر اس طبقے کے بارے میں بے اعتمادی پیدا کر دی جائے تو پوری تعمیر اسلام کو ڈھا دینا آسان ہو سکتا ہے. اس لیے ابھی میں جس گروہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اس کا تو مذہب ہی ہے صحابہ کرام کے خلاف گالی گلوچ کرنا، اس کے باوجود پوری طرح چونکہ کامیابی نہیں مل رہی، تو اس کی بنا پر دوسرے طبقوں کے ذریعے سے بھی کچھ ایسی باتیں اٹھانا کہ جس سے صحابہ کرام کی تنقیص لازم آئے، تحقیر لازم آئے، اور ان کے اوپر اعتماد متاثر ہو جائے، اعتماد مجروح ہو جائے. تعیین کے ساتھ میں فلاں صحابی نے یہ غلط کیا، فلاں صحابی نے یہ غلط کیا، فلاں صحابیہ نے یہ غلط کیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اگر اس پہلے گروہ کے بارے میں اعتماد متاثر ہو جائے تو پھر دین سے ہٹانا انتہائی آسان ہو جائے. اس لیے دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام جیسی عظیم الشان دولت کو عالم انسانی تک پہنچانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مبارک گروہ کے حوالے فرمایا، وہ بے امانت، بے دیانت، صاحب خیانت کیسے ہو سکتا ہے؟ ناقابل اعتماد شخصیت کے حوالے تو کوئی معمولی سی چیز بھی نہیں کی جا سکتی. دنیاوی مادی لین کی کوئی قیمتی چیز بے اعتماد شخص کے حوالے نہیں کر سکتا. تو دین اسلام جیسی عظیم الشان نعمت کو بے اعتماد گروہ کے حوالے کیسے کیا جا سکتا؟ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے. اور قرآن کریم میں بتایا، جن آیات میں صحابہ کرام کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر مقرر تقریباً اپنے خطبے میں جو جملے بولتا ہے اس میں سے ایک جملہ یہ آتا ہے والذین اتبعوهم بإحسان. دوسری پڑھتا ہے سلام کا نذرانہ گزرانتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر, اور پھر اس کے بعد وعلیٰ آلہ وصحبہ کہتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, جو ان کی اتباع کرے گا اچھے طور پر قیامت کے دن تک ان سب پر رحمت و سلامتی نازل ہو. ہر مقرر یہ جملے بولتا ہے, مگر ہماری عوام جو ہے شاید یہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی فائدہ ہے شاید تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھنے کا. حالانکہ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اللہ پاک نے انصار و مہاجرین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو کوئی ان کی پیروی کرے گا احسان کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اسے ملے گی. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ان کی زندگی کو ایک مثالی اور معیاری گویا زندگی بتایا گیا کہ جو ان کی اتباع کرے گا اللہ کی رضا اسے مل جائے گی. اس لیے جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی کوئی ایسی بات سنو جس سے صحابہ کرام پر یا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی پر اعتماد کو مجروح کرنے والے جملے نکل رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ دین کے نام پر دین سے ہٹانے کی ایک سازش ہے. اور بہت سارے لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آتا علم کی کمی کی وجہ سے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں دینی کام میں ہوں, دین کے نام پر بے دینی پھیلتی رہتی. شروع سے ہی ابتدا میں جو پالیسی بنائی جاتی ہے نا, وہ پالیسی بنانے والوں کو بھی معلوم رہتا, بعد میں جن جن لوگوں کو یوز کرتے رہتے ہیں ان کو بھی حقیقت تک رسائی نہیں رہتی, بس وہ کام میں آتے رہتے ہیں اور ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا رہتا ہے. یہ بیچارے بیچ والے کو بولا جائے کہ ایسا ہے بھائی یہ نقصان دہ چیز ہے, نہیں نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں سمجھ, اس بات سے کہ اس کو اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں. کہ اس قسم کی باتوں کے امت کے درمیان میں چلانے کے نتیجے میں اگر صحابہ کرام سے اعتماد متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ بھرا ہوگا. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے بعد میں نشان ملامت بنانے سے منع فرمایا. اور یہ تو مومنین ہیں, حضرات صحابہ کرام المومنین کا سب سے زیادہ معیاری مزدار اگر کوئی گروہ ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو کوئی المومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا جدھر جانا چاہے گا جانے دیں گے, لیکن انجام کار ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. تو اس لیے دوستو طبقے صحابہ کرام کی عظمت, محبت, ان پر اعتماد یہ دوسری چیز ہے جسے ملحوظ رکھنے کا خصوصیت سے اہتمام کرنا ہے. تیسری چیز اعتدال ہے, راہ اوسط, افراط نہیں تفریط نہیں, حد سے بڑھنا نہیں حد سے گھٹنا نہیں, درمیان میں رکھنا, ولی کو ولی کہنا, صحابی کو صحابی کہنا, نبی کو نبی کہنا, معبود کو معبود کہنا, عابد کو عابد کہنا, عبد کو عبد, معبود کو معبود. اور شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبد سو عبد ہے, اللہ سو اللہ مدا ہوں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل. اللہ جل شانہ اپنے ظہور کے اعتبار سے جس قدر بھی نزول اجلال فرمائے رب رب ہی ہوتے ہیں, اور بندہ اپنے کسب اور فضل الہی کے نتیجے میں ترقی کرتا چلا جائے تو کتنی ہی ترقی کر لے عبد عبد ہی رہتا ہے, بندہ بندہ ہے, اللہ اللہ. پھر بندوں میں بھی جو معیارات ہیں وہ معیارات کے جو حدود ہیں بس ان کو وہ حد میں رکھو. یہ بے اعتدالی آج کل بہت ہے, گمراہی کے اسباب میں ایک بنیادی سبب ہے. اور بعض اس قسم کی اعتقادی بے اعتدالی میں اگر زیادہ متاثر نہیں بھی ہے, دین کے دیگر شعبجات میں بے اعتدالی سے بہت متاثر ہے. مثلا نظام تعلیم اور تدریس کو تسلیم کر لیتے ہیں, نظام تربیت اخلاق کو تسلیم نہیں کرتے, نظام تبلیغ و دعوت کو تسلیم نہیں کرتے. وہ صحیح نہیں. کوئی وہ ہے نظام تبلیغ و دعوت کو تسلیم کر لیتے ہیں, نظام تعلیم کو تسلیم نہیں کرتے, نظام تربیت کو تسلیم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو نظام خانقاہی کو تسلیم کر لیتے ہیں, باقی سب نظاموں کو کہتے ہیں کہ صاحب کچھ نہیں. ارے بھائی یہ بے اعتدالی ہے, اعتدال رہے. ہر چیز کو اس کا مقام دینا اور ہر پہلو کو اس کی اہمیت دینا, ہر پہلو کو اس کی تسلیم کرنا, جو کوئی اچھی چیز ہے اس کو اچھی چیز تسلیم کرنا چاہیے. نفی نہیں ایک دوسرے کی, اس لیے کہ دین تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ہی چیز پکڑ لے کے نہیں بیٹھیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ پوری چیزوں پر محنت نہیں کر سکتے, کسی ایک پر کر سکتے, لیکن دوسری چیز کی نفی تو نہیں کر سکتے نا. مثلا سر کہے پاؤں سے تم بہت نیچے, کچھ نہیں, تمہارا کوئی مقام نہیں, کوئی حیثیت نہیں, جو کچھ ہوں میں ہوں. سر بولے ٹھیک ہے میں ہوں, آپ ہی ہیں میں نہیں ہوں, تو پھر میں خیناش کے ہوں. بول کے پاؤں ہٹا لیا تو سر کہاں جاتا, پاؤں کہنے آتا کہ نہیں آتا جی. یہ بولنا میرا کیا ہم تمہارے سے بہت میرے معاملے ہیں, ہے نا. اور اگر پاؤں یہ بولا قیام پورا تمہارا میرے سے, تم کیا کچھ نہیں, تو آنکھ بولے سر بولا میں کچھ نہیں تو میں کہیں گرے نا الگ کرا دیا اسے. پاؤں کیا کام کرتے بھائی, کچھ کرتے کیا, بس میں نے دیکھا ہے کہ نہیں. کس طرح ایسا ہر چیز کی ایک اہمیت ہے, اعتقادات کی اہمیت ہے, عبادات کی اہمیت ہے, معاملات کی اہمیت ہے, معاشرات کی اہمیت ہے, اخلاقیات کی اہمیت ہے, علوم ظاہرہ کی اہمیت ہے, علوم باطنہ کی اہمیت ہے, ظاہر کو شریعت کے موافق بنانے کی بھی اہمیت ہے اور باطن کو اخلاق عالیہ سے آراستہ کرنے کی بھی اہمیت ہے. ہر شعبے کی اپنے نزدیک اہمیت ہے, کسی سے انکار نہیں. ٹھیک ہے محنت سب پر نہیں کر سکتے, لیکن کوئی دوسری چیز پہ محنت کر رہا تو وہ بھی اچھی محنت. بے اعتدالی کی وجہ سے اپنے درمیان میں آج کل بڑی گڑبڑیاں چل رہی, امت کا شیرہ سب بکھیرنے میں یہ بے اعتدالی بڑا رول ادا کر رہی. اعتدال ہونا چیز میں سب کی اہمیت کو جانا چاہیے. توافق اتنا زیادہ ہو کہ ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ پاؤں کی اہمیت, آنکھ کی نگاہ میں اس درجے رہنا چاہیے, حالانکہ آنکھ انتہائی چمکدار رہتا ہے اور اونچائی پر رہتا ہے اور سر پورا بلند رہتا ہے, اپنی جگہ غیر معمولی اہم ہے, لیکن اس کے نزدیک پاؤں کی اہمیت بھی اتنی زیادہ رہنا کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور اسے نکالنے کے لیے معاونت کی ضرورت پڑے تو سر کو نیچے جانا چاہیے اور آنکھ کو تلوے سے نیچے جھک کر مشاہدہ کرنا چاہیے کہ تلوے کو ہوا کیا. اتنی معاونت جب تک کہ نہ ہو اس وقت تک یہ باڈی صحیح سالم نہیں رہ سکتی. ہر جزو کی اپنے نزدیک اہمیت ہے, ایسے ہی دین اسلام کی بھی غیر معمولی, اس کے تمام شعبجات کی اہمیت ہے, اس لیے اعتدال کے ساتھ میں ہر ہر چیز کو اس کا مقام دیا جائے, اور جو جس مقام کا ہے اس کو اس مقام پر رکھا جائے. افراط اور تفریط سے بچنا, ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس زمانے میں ولی ہے جو اعتدال پر ہو. بڑی اہمیت ہے اس کی. چوتھی اور آخری بات, بالخصوص طلبہ طالبات کے لیے, بزرگوں کے ایک مقولے کی صورت میں گوش گزار کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. بزرگان دین نے فرمایا کہ دیکھو, عمل بغیر علم کے, عمل بغیر علم کے بیمار ہے. یہ جملے یاد رکھ لینا, بچے بھی بچیاں بھی. سنا بچیاں زیادہ مقدار میں ہیں اور ذرا سمجھدار بھی زیادہ ہیں, عمر کی زیادتی یا وہ بڑی بچیاں ہونے کی وجہ سے. عمل بغیر علم کے بیمار ہے, اور علم بغیر عمل کے بیکار ہے. علم بغیر عمل کے بیکار. فائدہ ہی نہیں دیتا سمجھانے کے لیے. اس سے پہلے کبھی بولا تھا بچوں کے سامنے, پر اندھیرا اجالا تھا, ایک صاحب کو برابر دکھانے گڑ بول کے نیچے گر گئے. پھر صاحب خیر خائی میں دور سے دیکھ کے بھاگے, ان کو جا کے اٹھائے, پکڑ کے کھڑا کرے. بولے کیا ہوا؟ بولے نہیں, وہ گڑا تھا دکھانے گر گیا. بولے ہاتھ میں کیا پکڑے ہوئے مضبوطی کے ساتھ؟ ٹارچ ہے, ٹارچ, ٹارچ بیٹری. بولے کھوکا ہے کہ حقیقی ہے؟ بالکل اصلی ہے, اندر چلا ہے جی, بلب بھی ہے اور وہ بھی ہے. آپ آن کرے تو آپ آن ہوتی, پھر کھول لیا کہ نہیں ہوئی, رکھ لیا تھا, استعمال نہیں کرا. تو اس کے حق میں تو روشنی بیکارش ہے نا. تو ایسی کسی کو علم ہے مگر عمل نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بیکار. عمل بغیر علم کے بیمار ہے, صحیح نہیں ہو سکتا ہو اگر علم صحیح نہیں, غلط کام ہو. اور علم بغیر عمل کے بیکار ہے. اور کہتے ہیں کہ سب علم مع العمل, یہ راہ استوار ہے, سیدھا راستہ ہے. طلبہ طالبات اس بات کو ذہن میں رکھے, اب تعالیٰ جل شانہ سے ہی علم و عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد و لله الشکر کلہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألک علما نافعا, اللهم انا نسألک علما نافعا, اللهم انا نسألک علما نافعا, ورزقا حلالا واسعا, وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين, وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.